أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے خدا متعال کا انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں دین کی ہدایت قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بصیرت نصیب فرمائی جب بھی ہم کسی ایثار ثواب کی مجلس میں موجود ہوں تو بہت ضروری ہے کہ اس آگہی اور شعور کے ساتھ ہوں کہ یہ عمل کیوں انجام پا رہا ہے معاشرے میں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جس میں جب کوئی کام بار بار انجام پاتا ہے تو وہ اپنی منطق کے بغیر ہونے لگتا ہے شعور کے بغیر ہونے لگتا ہے اور اس صورت میں پھر وہ ایک ظاہری رسم میں تبدیل ہونے لگتا ہے تو بہت ضروری ہے اور دین اس کو بہت پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی کام بغیر شعور کے انجام نہ پائے آپ دین کے اندر خاص کر کسی بھی کام کو بغیر شعور کے انجام دیں نعوذ باللہ تعالی وہ عمل اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے یہ جو ایثار ثواب کی مجلس ہوتی ہے یہ ایک کوشش ہے کہ ہم یہاں پر کوئی ایسا کام کریں جس سے ثواب بنے اور وہ ثواب مرحوم یا مرحومہ مورد نظر کے لیے ارسال کر دیا جائے خدا کی طرف سے اس کو ان کو بھیج دیا جائے اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے مرحوم یا مرحومہ کو وہاں کیا ملتا ہے ظاہر ہے کہ یہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ مرحوم یا مرحومہ کی وہاں کی زندگی میں ضرورت کیا تھی جس طرح یہاں انسان مختلف ضرورتوں کے اندر ہوتے ہیں یوں احساس ہوتا ہے کہ جو برزخ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ پہلے ہی تمام ضرورتوں کو اپنی زندگی میں برطرف کر چکے ہوتے ہیں ان کی ضرورتیں کچھ اور قسم کی ہوتی ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے کسی سختی میں ہوتے ہیں کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور اس موقع پر ایثار ثواب شاید اس مشکل سے ان کو نجات دلا دے اس سختی سے نجات دلا دے تو اس کے اثرات مختلف ہوں گے مرحوم یا مرحومہ کے مقام کو دیکھتے ہوئے یوں سمجھ میں آتا ہے ہمیں لیکن ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہوگا کہ ہم اس کام کو اتنا سبسٹینشلی طاقتور انجام دیں کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہو جو وہاں جا سکے. آپ جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اگر کوئی انسان ایک نماز پڑھتا ہے، دو رکعت نماز پڑھتا ہے، بالکل ایک جیسی ظاہری دو رکعت پڑھی جانے والی نماز زمین و آسمان کا معنوی فرق دلا سکتی ہیں توجہ کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے. تو آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، مرحوم کی روح کے ایثار ثواب کے لیے جو بھی کوشش آپ انجام دے رہے ہیں، یہ سوچ کر مت انجام دیجئے گا کہ آپ بے توجہی میں بھی کر لیں گے تب بھی کچھ ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو توجہ دینی ہوگی، آپ کو اس کے اوپر جد و جہد کرنی ہوگی، اور ہم بھی کوشش کریں گے. ایثار ثواب کی مجلس میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی کی منفعت، کسی ایسی وجود کے فائدے کی بات ہے جو اس مجبوری میں ہے کہ اب اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہ بڑی بے بسی کا وقت ہوتا ہے ایک اعتبار سے. انشاءاللہ ہمارے تمام مرحومین ایسی کسی مشکل میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان کے پاس ذخائر ہوں گے نعمتوں کے، خدا کے لطف و کرم سے ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر تصور میں لے کر آئیں کہ آپ کسی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو ایک مشکل اور ایک بے بسی میں ہے، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا اور وہ ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کی طرف منتظر ہے کہ آپ کچھ کریں تاکہ اس کو ثواب ملے. اللہ اکبر. انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، اور ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ درود پر ضرور بہت زیادہ توجہ دیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. درود میں اتنی نورانیت ہے کہ اگر پورے خلوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کوئی شخص درود بھیجتا رہے مرحوم یا مرحومہ کے لیے، تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر بہت بنیادی تبدیلیاں حاصل ہو سکتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مرحوم یا مرحومہ کے لیے اچھائی ہو سکتی ہے، نیکی آ سکتی ہے، تو آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ جو یہ عمل کر رہا ہوگا اس کے لیے کتنی نیکی آئے گی. اور آپ کے لیے یقیناً بالکل واضح ہے کہ خدا کے نظام میں قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی عمل انجام دیا، اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کیا، تو نعوذ باللہ تعالی آپ کے ثواب میں سے کوئی کمی ہو گئی. نہیں، در حقیقت آپ کا بھی ثواب بڑھ جائے گا. کیوں؟ خدا اپنے تک اچھائی کو محدود رکھنے والے کو پسند نہیں کرتا. خدا اسے پسند کرتا ہے کہ جو اچھائی کو دوسروں تک پہنچائے. امر بالمعروف بھی در حقیقت یہی ہے، نہی عن المنکر بھی یہی ہے کہ ایک علم آپ کو نصیب ہوا ہے، خدا متعال نے آپ کو اس قابل کیا ہے، اب خدا چاہتا ہے کہ وہ علم معاشرے کے کام آئے، ان کو اچھائی کا راستہ دکھائے، برائی کے راستے سے روکے، البتہ ظاہر ہے کہ اپنے شرائط کے ساتھ. تو درود ہی اگر توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیے، البتہ درود ہی کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں مقام و عظمت درود میں کوئی کمی کرنا چاہتا ہوں، اس اعتبار سے کہ مختصر سا ایک وقت لگتا ہے. اگر کوئی اسی کو پوری توجہ سے پڑھتا رہے، اس کی اپنی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، معنوی تبدیلیاں، روحانی تبدیلیاں. لیکن پھر میں عرض کروں گا تیسری چوتھی مرتبہ توجہ سے سوچ سمجھ کے انشاءاللہ پروردگار مرحوم کے درجات اور بلند فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور ایک جملہ بس فاتحہ کے سلسلے میں بھی عرض کرتا چلوں، سورہ فاتحہ کے سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ، اور ظاہر کہ یہ روایت سے اخذ ہوا ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی عظمت اتنی ہے کہ اسم اعظم ہے. اگر کوئی سورہ فاتحہ کو اس شعور کے ساتھ بھیجے، پڑھے، اس کا ثواب بھیجے، گویا اس نے اسم اعظم کا ثواب مرحوم کے لیے ارسال کر دیا. البتہ ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ میں اسم اعظم ہونا، اس کی معرفت سب کی برابر نہیں ہوگی. مرحوم آیت اللہ نے اگر یہ بات کہی تو انہوں نے ایک معرفت کی سطح پہ جا کے کہی ہوگی، میرے پاس وہ معرفت نہیں ہوگی. لیکن کم از کم ان کے کہے ہوئے پر اتنا اطمینان تو آتا ہے کہ کچھ ہوگا تو انہوں نے کہا ہے. تو اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کے ذہن میں پس منظر میں ذہن کے یہ بات ہو کہ اس میں اعظم ہے، اس سورہ کے اندر اس کی عظمت اتنی ہے. اور ایک جملہ اور بھی ایڈ کرتا چلوں، وہ یہ کہ فاتحہ پڑھیں یہ سوچ کر کہ اس میں اعظم ہے. تین مرتبہ سورہ توحید گویا نورانیت کا کوئی حلقہ ایجاد کرتا ہے، تین مرتبہ سورہ توحید پڑھنا. اب ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اس کی حقیقت تو نہیں پتہ، لیکن جو بزرگ کہتے ہیں اس کو سن کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کوئی عمل ہے جو انجام پا رہا ہے. تو اب دیکھیے کتنی باتیں ہو گئیں، آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے درود بھیجا، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، درود کی عظمت، سورہ فاتحہ اس میں اعظم، تین مرتبہ سورہ اخلاص وحدانیت اور حفظ الہی کا ایک پورا گویا حلقہ ایجاد کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر درود آپ نے پڑھا. اس درود کے پیچھے آپ سوچ سکتے ہیں اس میں پناہ محمدی ہے، سلام اللہ علیہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم، اس میں پناہ ہے، رحمت للعالمین کی پناہ ہے. نہیں معلوم کتنی روایات ہیں جس میں اللہ کے نبی نے درود کی فضیلت کو بیان کیا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر جو اثرات مرتب ہوں گے ان کو بیان کیا. آپ دنیا کے مختلف کونوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور مرحوم کی چاہت میں ان کی اس زندگی کے اندر ثواب پہنچانے کی غرض سے عمل انجام دے رہے ہیں. جو بھی ملا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کی طبیعت میں ایک عجیب خلوص تھا، کام میں خلوص، دیانت، اور یوں لگتا ہے جیسے کہ ایک اورینٹیشن لائف کے اندر. یہ بہت بڑی بات ہے، انسان اپنی زندگی کو اصولوں کے ساتھ گزار سکے یہ بہت بڑی بات ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے با اصول شخصیت کو پسند کیا، حتیٰ جاہلیت کے زمانے میں. اگر جاہلیت کے زمانے میں بھی کسی انسان کے اندر اللہ کی بندگی پر نہ بھی ہو، نعوذ باللہ تعالی، انسانیت کی بنیاد پر بھی کوئی اصول ہو، اللہ کے نبی نے اس کی توصیف کی، تعریف کی، پسند کیا اسے. حاتم تائی بہترین مثال ہے، بلا شک و شبہ حاتم تائی عہد نبوی کے نہیں ہیں، دور جاہلیت کے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کی صاحبزادی کو آزاد کرنے کا حکم دیا اس بنیاد پر کہ باپ سخی تھا. یہ بڑی بات ہے، حتیٰ دور جاہلیت میں سخاوت کا احترام کیا. اللہ کے نبی نیک اوصاف کا احترام کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اپنی امت کو بھی اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت کے افراد نیک اوصاف پر زندگی گزاریں. چھوٹی چھوٹی صفت ہے، بہت سادہ سی بات ہے. دیکھیے ہر آدمی تو آیت اللہ نہیں بنے گا، ہر آدمی تو عارف، عالم، فاضل نہیں بنے گا، لیکن ہر آدمی با اصول، با کردار تو بن سکتا ہے. با کردار بنی، با کردار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نیکیاں آپ کے اور ہمارے اندر ایسی ہوں جو ہماری کردار کا سب سے زیادہ واضح حصہ ہوں، اچھی چیزیں. معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی شخصیت میں جو واضح ترین صفت ہے وہ اچھی نہیں ہے. نعوذ باللہ کسی کی ذات میں بڑائی کا ایک احساس ہے، اچھا وہ چلتے پھرتے نظر آ جاتا ہے کہ بھئی دوسرے کی بات کاٹ کے اپنی بات کر دی تیزی سے، تو اب دوسرا شرمندہ بیٹھا ہے کہ بھئی میری بات کٹ گئی، اور جس نے کیا اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا. کیوں؟ چونکہ وہ دوسرے کو اتنا اہم شمار نہیں کر رہا. یہ تکبر کی ایک قسم ہے، اچھی صفت نہیں ہے. اسی طرح نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی اپنے لیے ایک ایسے مقام یا فضیلت کا قائل ہو جو وہ دوسروں کو نہ دینا چاہتا ہو، پسند نہیں ہے اللہ کو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کردار ایسا کردار ہوتا ہے جو دیکھنے میں یہ تکلیف دہ پہلو دکھا دیتا ہے. اللہ کے نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی چاہتے ہیں ہماری پہلی صفت جو لوگوں کے سامنے آئے اور انشاءاللہ وہی رہے وہ اچھی صفت ہو. اب ایک دو اچھی صفتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور پھر ایک حدیث بھی عرض کروں گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مثلا ایک اچھی صفت عفو درگزر. مشکل کام ہے, واقعا مشکل کام ہے, لیکن اللہ کے نبی نے پسند کیا, اللہ نے پسند کیا انسانوں کے اندر عفو درگزر ہو, کہ اگر کسی کی خامی کو دیکھ لیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ خامی اب اس کو ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں میں گرا دے. نہیں, درگزر کر. غلطیاں ہو جاتی ہیں, سب سے ہو جاتی ہیں, ہم سے بھی ہوں گی, سب سے ہوں گی. اگر خدا اس طرح ہماری غلطیوں کو پکڑنے لگے اور نہ معاف کرے تو نعوذ باللہ تعالیٰ سب جہنم کے دروازے پہنچ جائیں گے. خدا نے متعال خود بخشنے والا ہے, ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہمیں بخشنے والا دیکھے. عفو درگزر بہت بڑی ایک صفت ستاریت ہے, چھپا دینا. ہاں کچھ مورد ایسے ہیں جہاں پر شریعت کا حکم ہے کہ آپ برائی کو بیان کر دیں, مثلا جیسے کہ روایات بیان کرتی ہیں کہ کسی نے مثلا کسی خاندان کے ساتھ رشتہ بنانا ہے, اپنی بچی دینی ہے, ان کی بچی لینی ہے, وہ آپ سے آ کر پوچھے کہ آپ کو کیا پتا ہے, تو آپ ایک طریقے سے سنبھال کے ہاتھ اتنا ہی کہ جتنا آپ نے دیکھا ہو بلکہ اس سے ذرا سا کم, چونکہ غلطی کا امکان ہوتا ہے, وہ آپ بتا سکتے ہیں. باقی مورد میں زیادہ تر موارد ایسے ہیں جس میں ستاریت کی ضرورت ہے, معاملے کو چھپا لیجیے. اور تین صفتیں کہیں ہیں روایت میں سب سے سخت. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس دین کے اندر یہ حقیقت موجود ہے کہ جس عمل کی سختی ہوتی ہے اس عمل کا ثواب بہت ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر یہ تین صفتیں ہوں تو اس کا ثواب بھی بہت ہوگا, اس کا مقام بھی بہت ہوگا. روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلا پوائنٹ, کہ انسان اپنے آپ سے انصاف کرے. اشد الاعمال, سب سے سخت اعمال تین ہیں. پہلا کیا ہے؟ انصاف کرے انسان اپنے نفس سے. بھئی اس میں کیا مشکل ہے؟ کون انسان اپنے اوپر ظلم کرے گا؟ دوسروں پہ تو ظلم کر دیتا ہے انسان, اپنے اوپر کیوں ظلم کرے گا؟ ہاں پھر بھی کرتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا تھا, انہیں بروئے کار نہیں لایا, ظلم کر دیا. خدا نے متعال نے آخرت کو آباد کرنے کے لیے بھیجا تھا, اس نے صرف دنیا آباد کر لی. آخرت کی آبادی کے موقع ملے بھی تو چھوڑ بیٹھے. اب یہ انصاف کیا؟ نہیں, ظلم کیا, ظلم کیا. فرمایا سب سے سخت اعمال تین ہیں, پہلا عمل انصاف کرے اپنے نفس کے ساتھ. اور یہ جو انصاف کرے اپنے نفس کے ساتھ, ظاہر ہے یہ بہت وسیع ہے, بہت وسیع. علم حاصل کر سکتا تھا, نہیں حاصل کیا. بندوں کی خدمت کر سکتا تھا, نہیں کی. کر لیتا تو بہتر تھا, اپنے نفس کے اندر جو صلاحیتیں تھیں انہیں بروئے کار لے آتا, نہیں کیا. نہیں کیا تو کیا کیا؟ اب قیامت کے دن برزخ کی زندگی میں اس کے نتائج جھیلنے پڑیں گے. تو اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. فرمایا یہ سب سے سخت ہے. اچھا یہ سخت کیوں ہے؟ دوسرے غلطی کرتے ہیں ہمیں نظر آ جاتے ہیں, اپنی غلطی ہم قبول نہیں کرتے. اپنے جگر پہ کون چھری چلائے کہ بھائی ہمارا ایک دل چاہ رہا ہے, ہم مثال کے طور پر ایک اچھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن ایک سستی ہے جو چھا گئی ہے, دنیا پرستی ہے جو چھا گئی ہے. تو اب اس دنیا پرستی سے لڑیں, اپنی سستیوں سے لڑیں اور جا کر اس اچھائی کو انجام دیں. اپنے اوپر ایک ضبط کرنا پڑے گا, کنٹرول کرنا پڑے گا. اور بہت مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ساری دنیا کچھ اور مانگ رہی ہوتی. تو اب آپ اپنے اوپر ضبط کریں, جو دنیا مانگ رہی ہے وہ نہ کریں, اور جو اللہ کا دین کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے نفس کے اندر یہ طاقت ہے, آپ اسے بروئے کار لائیں. اب ذرا تصور کیجئے, مثال کے طور پر خدا نے کسی بندے کو خلق کیا ہے، انسان کو خلق کیا ہے آخرت بنانے کے لیے، جسم کو بھی قربان کر دے جب آخرت کی بات آئے، جسم کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن اگر جہاد کا معاملہ آئے تو جسم کو بھی قربان کر دے، اولاد کو بھی قربان کر دے۔ اب ایک انسان بنا سکتا تھا اپنی آخرت، نہیں بنائی، جسم کو بہت اچھا بنا لیا، دنیا بہت اچھی بنا لی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کتنا برا سودا کیا، کتنا ظلم کر لیا اپنے اوپر، کہاں آخرت کہاں دنیا۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی صحرا ہو اور اس صحرا میں ایک ریت کا کنکر، ایک ریت کا ذرہ، صحرا کے مقابلے میں کیا ہے اس کی حیثیت، کا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت یہی ہے۔ تو کوئی ذرے کے لیے اپنی زندگی دے دے اتنے بڑے صحرا کے مقابلے میں، تو یہ انصاف نہیں کیا۔ بس پہلی چیز روایت نے کہا جو سخت کام ہے، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا۔ اور اس میں 10 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، 24 گھنٹے میں آپ چاہیں تو نمائشہ پڑھ لیں، 15-20 منٹ لگیں گے، وہی 15-20 منٹ ریموٹ ہاتھ میں لے لیجئے، موبائل ہاتھ میں لے لیجئے، 20 منٹ دیکھیے کتنی دیر میں گزرتے ہیں۔ ظاہر ہے 20 منٹ تو 20 منٹ میں ہی گزریں گے، لیکن اتنے انہماک سے گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہی 20 منٹ اگر نماز شب میں لگا لیتا، اللہ کی بندگی میں لگا لیتا، پتہ نہیں کیا کچھ مل جاتا دنیا اور آخرت میں، دونوں میں۔ اور یہاں یہ برباد کر لیا ایک ایسے کام میں، یہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ مشکل۔ سخت ترین کام نفس کے ساتھ انصاف کرنا۔ دوسرا سخت کام ذکر اللہ علی کل حال، ہر حال میں خدا کا ذکر کرنا۔ کیا مطلب بھائی؟ ذکر ظاہری طور پہ تو یہ سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، تسبیح، تحمید، تکبیر، لیکن اصل میں ذکر جو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو الفاظ کا ذکر ہوا، اصل ذکر کیا ہے؟ اس کو یاد رکھنا کہ خدا ہے اپنی اوصاف کے ساتھ، خدا ہے اور وہ حاکم ہے، خدا ہے اور وہ خالق ہے، اور وہی خالق ہے۔ خالقیت میں تو کوئی جھگڑا نہیں کرے گا زیادہ تر۔ قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ ان مشرکین مکہ سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے خلق کیا، تو کہیں گے اللہ نے خلق کیا۔ جھگڑا کہاں پر آتا ہے؟ رزاقیت میں۔ رزق دینے والا کون ہے؟ لفظ پہ تو بولتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن سوچتے کچھ اور ہیں۔ کوئی کسی کے بزنس کو اپنا رزاق سمجھنے لگتا ہے، کوئی کسی تنخواہ کو سمجھنے لگتا ہے، اور نیچے آ جائیے تو کفار سے وابستگی کو رزاقیت سمجھنے لگیں گے۔ بہت نیچے جا سکتے ہیں انسان۔ اور اگر اچھا کرے تو کیا کرے؟ اچھا کرے تو یہ کرے کہ اعلیٰ کل حال، ہر حال میں خدا مقدم ہے۔ حقیقت یہ کہ وہی مقدم ہے، اور حقیقت اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خدا کی سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر بات عرفانیات کی طرف جائے گی، وہ ہمارے بس کی نہیں ہے۔ تو ذکر اللہ علی کل حال، اللہ کا ذکر ہر حال میں کرے۔ تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ دن رات سبحان اللہ کہتا رہے، بلکہ دن رات خدا کی بندگی میں مشغول رہے، سو بھی رہے تو سوچ کے۔ آئیڈیل باتیں ہیں یہ، لیکن فرمایا یہ سب سے سخت ہے۔ کیوں؟ لوگ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نعوذ باللہ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ جو مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرے جیسا انسان مجلس پڑھتے وقت اتنا منہمک ہو جاتے ہیں مجلس پڑھنے میں، یہ بھی یاد نہیں رہتا خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ مشکل ہے۔ بعض اوقات نماز کے اندر ایسا ہوتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، یاد نہیں رہتا کہ خدا کے لیے کھڑے ہوئے تھے، خدا کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اشد الاعمال، شدید عمل ہے۔ اپنے نفس سے انصاف، اللہ کا ذکر ہر حال میں۔ ایک تیسری صفت بھی ہے، وہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جو ہے معرکہ ہے۔ آپ نے یقیناً وہ روایت سنی ہوگی کہ کسی نے امام سے کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے اپنے حق خلافت کے حصول کے لیے، حق حکومت کے حصول کے لیے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے کتنے ہیں، اس نے کہا کہ لاکھ ہیں، بلکہ شاید 200,000 ہیں. تو امام نے فرمایا کہ کیا ان میں سے کوئی ضرورت کے وقت اپنے بھائی کی جیب میں بغیر اس کو بتائے ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت بھر پیسے نکال سکتا ہے کیا اور اس کو برا نہ لگے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہوتا. تو امام نے فرمایا کہ پھر یہ ہمارے ہدف کے لیے جان نہیں دیں گے. جن میں دنیا قربان کرنے کی طاقت نہ ہو، دولت پیسہ، وہ جان کیوں قربان کریں گے؟ کہاں قربان کریں گے؟ وہ اشد الاعمال میں سے تیسرا یہ ہے کہ اپنے مال میں اپنے مومن بھائیوں کو شریک کر لیں. اللہ اکبر، تو بہت ہی مشکل ہے. کتنا ہی ہم کہیں نا اللہم مالک الملک، جتنا بھی ہم کہتے ہیں اللہم مالک الملک، تو ہی مالک ہے، تو ہی سب کچھ ہے، بات جب پیسے پہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ میرا ہے. خمس دیتے ہوئے بھی جان نکلتی ہے، میں کیوں دوں؟ نعوذ باللہ تعالی. صدقہ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، جس سے آپ کی ابھی کی مشکلات حل ہوں گی، اپنی زندگی میں بھلائی آئے گی، وہ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے. دے گا بھی تو وہ دے گا جو خود بھی نہیں لینا چاہے گا. قرآن کے الفاظ میں، قرآن کریم میں فرمایا یہ صدقہ بھی دیتے ہیں تو ایسی چیز دیتے ہیں کہ جس کو خود بھی اگر کوئی ان کو دے تو نہیں لیں گے. تو وہ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی سوٹ ایسا ہو جو کسی کے کام نہ آ رہا ہو، وہ دے دیا جائے. کوئی ایسا تحفہ جو پڑا ہوا ہو جو کسی کے کام نہ آ رہا ہو، یہ اچھا ہی نہیں ہے. یہ دنیا داری میں آ جائے گا، اللہ کی راہ میں نہیں آئے گا. ہاں دنیا داری میں ایک دوسرے کو گفٹس وغیرہ دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے ایک پڑی ہوئی چیزیں دے دی، یہ دنیا داری ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یعنی اچھائی نہیں ہے. صدقہ کا مطلب وہ نعوذ باللہ بھیک دینا نہیں ہوتا، صدقہ کا مطلب نیک کام، صداقت کے ساتھ جو کام انجام پائے، تو یہ صدقہ نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ فضول چیز میں اللہ کی طرف بڑھنا ممکن نہیں ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تم چاہتے ہو، جو تم پسند کرتے ہو، جس سے تمہاری چاہت ہے، اس میں سے دو گے تو اللہ کے نزدیک آؤ گے، نیکی تک نہیں پہنچو گے جب تک یہ نہ کرو. تیسری بات کیا ہوئی؟ اپنے مومن بھائی کے لیے اپنے مال کے دروازے کھولے، بہت مشکل ہے. اسی لیے کہا اشد الاعمال. یہ میں خاص کر اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں یہ سارے کام کر رہا ہوں گا، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے انسان کوشش کرے اپنے آپ کو ان اچھائیوں کی طرف گھسیٹے. میرے جیسے کو تو گھسیٹنا پڑے گا، زور زبردستی لے جانا پڑے گا. زور زبردستی بھی لے جانا پڑے تو مشقت کر کے کر لے، تاکہ کل جب موت آئے تو خدا سے کہے خدایا اس راستے پر اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا، دل سے نہیں جا رہا تھا لیکن مجھے گھسیٹنا پڑ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی گھسیٹ رہا تھا. کیوں؟ مجھے پتا تھا یہ راستہ تیرا راستہ، خدا کو پسند آئے گا. پھر عجیب روایت ہے ہمارے پاس کہ اگر ایک آدمی نماز شب پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، بہت سخت نیند آ رہی ہو، بہت سخت نیند آ رہی ہو، توجہ بھی نہ دے پائے، توجہ بھی نہ دے پائے، اور ایسے ہی لڑکتے بھڑکتے نماز شب پڑھ لے، خدا فرشتوں کے سامنے مباحات کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرے بندے ہو، میں نے واجب بھی نہیں کیا تھا، نہ کرتا تو عذاب بھی نہیں تھا، پھر بھی میری محبت میں اپنی نیند سے لڑ رہا ہے، اپنے آرام سے لڑ رہا ہے، سختی ڈال رہا ہے اپنے اوپر. خدا کو پسند ہے. خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ مرنے سے پہلے اپنے نفس کو، جو واقعاً آج کل کے زمانے میں عجیب طریقے سے بغاوت کے اوپر اترا ہوا ہے، میں نے عرض کیا برائی کی طرف کتنی لچک، کتنی دلچسپی، اور اچھائی کی طرف جو اتنا ہی ٹائم لے گی، اس میں گویا رغبت ہی نہیں ہے. تو ہم مرنے سے پہلے اپنے نفس کے اوپر یہ کوششیں کریں، اور انشاءاللہ دیکھیے آپ اور میں جو بھی سن پائے اتنے چند منٹس کے اندر، ان میں سے جس پہ بھی آپ اور میں عمل کریں گے ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور مرحوم کو بھی ملے گا. مرحوم کی تو اس میں کوئی دخالت نہیں کہ بھائی انہوں نے تو یہ جملات نہیں کیا ہے، یا آپ انہوں نے تو عمل نہیں کیا، لیکن یہ خدا کا نظام ہے، خدا کریم ہے، جن لوگوں نے اس مجلس کے لیے سوچا ان کو بھی ثواب ملے گا، البتہ نیت کے اوپر تھا کہ نیت کیا تھی کرنے میں۔ تو یہ خدا کا نظام ہے، خدا انشاءاللہ مرحوم کے درجات بہت بلند فرمائے، ان کے خلوص کے صدقے میں ان کی آخرت کی، برزخ کی تمام منزلوں کو ان کے لیے بہت آسان کرے۔ ظاہر ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے تمام نیک اعمال انجام دے رہے ہوں گے، خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ان تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، لطف خدا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم نے کوشش کی کہ کچھ نیک اعمال بنے، نیک اعمال میں انتہائی پاکیزہ، انتہائی بابرکت، انتہائی مؤثر نیک عمل دلوں میں اہل بیت کی محبت ہونا ہے، دلوں میں اہل بیت کی محبت کا ہونا۔ اچھا، یہ دلوں میں ہونا کافی نہیں ہے، اظہار بھی ہو، ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں، ان کے غم میں غمگین ہو جائیں، خدا پسند کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا، خدا تو دل کے احوال کو جانتا ہے لیکن کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو۔ دعا مانگنا، خدا محتاج تھوڑی ہے کہ میرے الفاظ کو سنیں، اسے پسند ہے یہ اظہار محبت، اسے پسند ہے اظہار عاجزی، اسے پسند ہے۔ سید الشہداء سے کوئی اظہار محبت کرے اللہ کو پسند ہے، سید الشہداء کی غم میں دل میں غم احساس کرے اللہ کو پسند ہے۔ ہم لوگ جس موقع پر سید الشہداء کے غم کو اپنے دل میں احساس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم وہ غم تو نہیں لا سکتے اپنے دل کے اندر، ہمارے دل پھٹ جائیں گے۔ جو غم کی شدت سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے قلب مخزون کے اوپر تھی، اور قلب محزون کے اوپر تھی، مخزون یعنی خزائن الہی، اللہ اکبر، عالمۃ غیر معلمہ، اللہ اکبر، ان کے قلب مقدس پہ جو غم تھا، کیا کوئی 10% بھی 5% بھی سہ سکے گا؟ نہیں معلوم سید الشہداء نے شب عاشور دعا نہ دی ہوتی تو شاید بی بی نہ سہ پاتی، شب عاشور غش کھا گئی تھیں ایک موقع کے اوپر شدت غم سے، شدت اضطراب سے، پھر گویا سید الشہداء نے کوئی دعا دی، اللہ اکبر، اس دعا نے معجزہ کر دیا، اس دعا نے گویا اس جو تربیتی عمل تھا جس سے بی بی بچپن سے گزر رہی تھیں اپنی والدہ محترمہ کے سائے میں، اپنے والد ماجد کے سائے میں، گویا سید الشہداء کی وہ دعا تکملہ تربیت تھی، اس تربیت کو انہوں نے کمال پہ پہنچا دیا اور بی بی کے قلب مقدس کو اتنا مضبوط کیا، اللہ اکبر۔ پھر خود سید الشہداء کا پامال ہوا وہ لاشا بھی بی بی نے دیکھ لیا، ذبح ہوتی ہوئی گردن بھی دیکھ لی، اور سب کو تسلیاں دیتی رہی۔ مخدرہ معظمہ، سب کو تسلیاں دیتی رہی۔ شام غریباں کی ایک روایت بڑی عجیب ہے کہ ایک بچی کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اٹھایا، وہ بچی بے ہوش ہو چکی تھی، جب بچی کو ہوش آیا، بنی ہاشم کی بچی تھی، غیرت مند، اس بچی نے کہا کہ پھوپھی اماں، کیا کوئی چادر مل سکتی؟ بی بی نے جواب دیا، اموں کے مثلوں کا تمہاری پھوپھی بھی چادر ڈھونڈ رہی ہے۔ اموں کے مثلوں کا، وہ معظمہ مخدرہ اس عالم میں دین کی حفاظت کے لیے خطبے ارشاد فرماتی رہیں،
بچوں کو سنبھالتی رہیں، امام سجاد کے لیے محافظت کا فریضہ انجام دیتی رہیں، کس مقام شامخ پر تھیں، کس عظمت کی اس مینار پر تھیں، اور یہاں تک کہ عبید اللہ اور یزید جیسے فاسق و فاجروں کے درباروں میں کھڑے ہو کر کبھی یتیمہ حسین کا دفاع کیا، کبھی مظلوم امام کا دفاع کیا. اللہ اکبر. اور پھر جب بی بی گھر پہنچی ہوں گی اربعین کے بعد تو پھر اون و محمد پر روئی ہوں گی. سلام اللہ علیک یا بنت علی و فاطمہ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری اور مرحوم کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خاص شفاعتیں ہمیں، انہیں، ہمارے باقی تمام مرحومین کو نصیب فرما. اے پاک پروردگار، حب محمد و آل محمد نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما. پرچم اعضا کو سنبھالنے، اس میں شرکت کرنے، اس کی سربلندی میں شریک ہونے میں ہم سب کو سعادت نصیب فرما. رب کریم وقت کے امام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو بے گناہ قید و بند میں، آزادی و رہائی نصیب فرما. رب کریم خدایا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب کے صدقے میں سید الشہداء اور اولاد سید الشہداء کی قربانیوں اور اصحاب کی قربانیوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں، ہماری اولاد کو، نسلوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين رحم الله من قرأ الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد.